بسم الله الرحمن الرحيم. فرمایا شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح ضرر ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو طلب سے حاصل کی جائے، اپنے اختیار سے حاصل کی جائے، اور اس شہرت کے لیے تدبیریں کی جائیں، اور اس شہرت کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی جائے. فرمایا اس میں دنیاوی بھی ضرر ہے، دینی بھی ضرر ہے. البتہ وہ شہرت جو غیر اختیاری ہو وہ ایک نعمت ہے، وہ ایک نعمت ہے. سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، کی نیکی کی برکت سے اللہ نے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی. اور جو اللہ کی طرف سے محبت ہوتی ہے، یہ ہوتی ہے اللہ کے ہاں سے، پھر فرشتوں کے ہاں، پھر روئے زمین پہ جو اللہ کے نیک اور بزرگ لوگ ہوتے ہیں ان کے دل میں اس کی محبت ہوتی ہے. اور یہ محبت اللہ کی نعمت ہوتی ہے، اور یہ پائیدار ہوتی ہے، جیتی جی بھی ہوتی ہے، مرنے کے بعد بھی ہوتی ہے، زندگی میں بھی ہوتی ہے، زندگی کے بعد بھی ہوتی ہے، پائیدار ہوتی ہے. اور جو اپنی طلب سے حاصل کی جائے تو وہ پائیدار بھی نہیں ہوتی، وہ بڑی مصیبت بھی ہوتی ہے. فرمایا کہ شہرت سے دینی اور دنیاوی دونوں طرح کا ضرر ہوتا ہے، مگر یہ وہ شہرت ہے جو اختیار اور طلب سے حاصل ہو. جو شہرت غیر اختیاری ہو وہ ایک نعمت ہے، جو اللہ کی طرف سے نیکی کی برکت سے، تقوی کی برکت سے اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈال دیتے. ارے شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، ایک مرتبہ میں نے اپنے خطوط کا جائزہ لیا اور ان تمام خطوط کو ایک طرف کیا جن پہ لکھا تھا ہدیہ زندگی میں. تو مجھے لوگوں نے زندگی میں 10,000 عمرے اور حج ہدیے کیے تھے. اب یہ جو محبت ہے اور یہ تعلق ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی. یہ نیکی اور تقوی کی وجہ سے ہوتی. دیکھا بھی نہیں ہے. سہارنپور کے شیخ الحدیث ہیں، ان کی طرف سے عمرہ کر لو، ان کی طرف سے خط لکھ دو تاکہ دعائیں مل جائیں. تو اس میں ضرر نہیں ہے، اس سے دین کا نفع ہے، کیونکہ یہ جو عقیدت ہوتی ہے، احترام ہوتا ہے، اس سے لوگوں کی زندگیاں بدلتی ہیں، اس سے لوگ نیکی کی طرف آتے ہیں، اللہ کے مقبول بندے کی عظمت عقیدت دل میں آ جائے نا. یہ پہلی سیڑھی ہے اصلاح اور تربیت کی. اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں اور مقبول بندوں کے دلوں میں احترام اور عقیدت آ جائے تو یہ پہلی اینٹ ہے دینداری کی عمارت کی. کیونکہ اس کی باتیں پھر دل پہ اثر کرتی، پھر اس کا عمل جو ہے قابل تقلید بنتا ہے. اس کی باتیں دلوں پہ اثر کرتی ہیں اور اس کا عمل قابل تقلید بنتا ہے، تو ایک نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس بندے سے میں محبت کرتا ہوں، پھر اللہ کے فرشتے بھی, میرے فرشتے بھی اسے محبت کرتے ہیں. پھر اللہ کے یہ فرشتے دنیا میں پھیل جاتے ہیں اور نیک سیرت لوگوں کے دلوں میں اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں, نیک فطرت لوگوں کے دلوں, اور وہ بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. تو یہ آسمانوں سے آئی ہوئی محبت اور عزت ہوتی ہے جو بڑی پائیدار ہوتی ہے. ورنہ اپنی طلب سے حاصل کی ہوئی شہرت اور اس کے لیے جسے کہیں کہ مختلف طریقے اختیار کرنا, وہ خطرے کی چیز. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, حدیث میں جمعے کے روز جو مر جاتا ہے اس کا حساب قیامت تک فرشتے نہیں دیتے. اس کی وجہ یوم جمعہ کی فضیلت ہے. نماز جمعہ سے پہلے یہ بات کوئی دخل نہیں, اس لیے جنازے کے لیے نماز جمعہ کا انتظار بھی اگر تیار ہو جائے تو وہ انتظار بھی نہ کیا جائے. ہم بس اوقات بیٹا آ رہا, بیٹی آ رہی ہے, اس انتظار میں جنازے کو رکھے رکھتے ہیں. یہاں تو کہا جا رہا کہ اگر سب چیزیں تیار ہو گئی, قبر تیار ہو گئی, کفن دفن کا انتظام ہو گیا, غسل کا انتظام ہو گیا, اب جمعے کا بھی انتظار نہ کرو. کثرت میں زیادہ ثواب نہیں ہے, سنت کے مطابق ہونے میں زیادہ ثواب ہے. کوئی عمل سنت کے مطابق ہو اس میں ثواب زیادہ ہے, لیکن ہم کثرت سے متاثر ہوتے ہیں. ہم کس سے متاثر ہوتے ہیں؟ کثرت سے. ہم اس سے متاثر ہوتے ہیں. تو اثر ہے سنت کے مطابق ہونا, اصل برکت اور اصل فائدہ اور اصل ثواب اس میں کہ وہ عمل سنت کے مطابق, اس میں برکت ہے. فرمایا میں قسم کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ فضول کاموں سے ضرور بضرور آدمی گناہوں تک پہنچتا ہے. موبائل فضول دیکھ رہا ہے تو ضرور گناہ تک پہنچے گا, بد نظری بھی ہوگی. فضول بات کر رہا ہے ضرور غیبت تک پہنچے گا. ضرور غیبت تک پہنچے گا. فرمایا میں بقسم کافی کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے فضول کاموں میں غور کرے تو اس کو معلوم ہوگا کہ فضول کاموں سے ضرور یہ گناہوں تک پہنچتا ہے. مثلا مجھے یہ واقعہ پیش آتا ہے کہ بعض دفعہ کوئی شخص آ کر بلا ضرورت پوچھتا ہے کہ آپ فلاں جگہ کب جائیں گے. یہ تکلیف ہوتی ہے. فضول سوال کرنے کا مقصد, تمہارا کیا مقصد ہے فلاں کب جائیں گے؟ اگر سوال کرنے والا مخلص ہو, جب بھی مجھے گرانی ہوتی ہے کہ اس کو ہمارے ذاتی افعال کی تفشیش کا کیا حق ہے, غرض ہے کوئی لغو اور فضول کام ایسا نہیں جس کی سرحد معصیت سے نہ ملی ہوئی. کوئی بھی لغو اور فضول کام ایسا نہیں جس کی سرحد گناہ سے نہ ملی ہوئی ہو. تو جب لغویات میں اور فضولیات میں پڑے گا تو پھر وہ معصیت بھی کرے گا, اور بھائی معصیت کرے گا تو قسم خدا کی اگر معافی نہ مانگی تو اس گناہ کا ریئیکشن بھی آئے گا. میں یعمل سوئے یجزی, کرو گے تو سزا تو آئے گی. اب وہ سزا کیسے آتی ہے؟ ضروری نہیں کہ آنکھ پھوٹ جائے، ضروری نہیں کہ دانت ہی گر جائے، ضروری نہیں کہ ٹانگ ہی ٹوٹ جائے، وہ سزا یوں بھی آتی ہے، کوئی نیکی کر رہا ہوتا ہے اس سے محروم ہو جاتا، کسی نیکی کی توفیق ہو رہی ہوتی ہے اس گناہ کی وجہ سے اس سے محروم ہو جاتا. اور سب سے بڑی بات، اگر کچھ بھی نہ ہو تو یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ عبادت کرنے میں لطف اٹھا رہا تھا، اس کا ذائقہ محسوس کر رہا تھا، گناہ کی نحوست سے اس سے محروم ہو. سزا تو آتی ہے بھائی، کسی کو سمجھ میں آتی ہے کسی کو نہیں آتی، لیکن آتی ضرور ہے. وہ دوسری بات ہے، مجھے سمجھ بھی اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے سزا بھی سمجھ بھی نہیں آتی. سزا ہو بھی رہی ہو اور اسے سزا نہ سمجھے، یہ بھی کوئی کم سزا نہیں، یہ بھی کوئی کم سزا نہیں. وَلِيُذِيقَكُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم یہ سزا اس لیے دیتے ہیں شاید واپس آ جائے، اور جب اس کو سزا سمجھ بھی نہیں آ رہی تو واپس کیسے آئے گا؟ یہ بھی ایک بڑی سزا ہے. وَلِيُذِيقَكُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم یہ سزا اس لیے دیتے ہیں کہ واپس لوٹے، آئندہ یہ حرکت نہ کرے. لیکن یہ اس کو سزا ہی نہیں سمجھ رہا، باطن اتنا مسخ ہو چکا ہے، عقل ایسی جواب دے بیٹھی ہے کہ یہ زہر کو تریاق سمجھ رہا ہے، یہ ہلاکت میں ترقی سمجھ رہا ہے، یہ کم عقلی کو عقل مندی سمجھتا ہے، یہ بھی بڑی سزا ہے. بڑی سزا. فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں بھائی کہ لغویات اور فضولیات آدمی کو گناہوں میں مبتلا کر اور پھر گناہ کا ریئیکشن دو، گناہ کی سزا دو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھو بھائی غلطیاں تو ہوتی ہیں، جلدی جلدی ہم معافی مانگ لیا کر، دل سے سچا استغفار کر لیا کر، دل سے سچا استغفار کر لیا کریں، اپنا باطن کا معاملہ ہو یا اپنا ظاہر کا معاملہ ہو، صاف کر لیا. حق تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ بندہ سر ہو کر اس سے مانگے. ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور اصرار کرے اور بار بار اس، تم تو سر پہ کھڑے ہو گئے یار، سر پہ کھڑے ہو گئے. فرما اسی طرح اللہ تعالی سے بھی سر ہو کے مانگے، یعنی اصرار کر کے مانگ. اچھا آدمی اصرار وہیں سے مانگ کرتا ہے جہاں اس کو یقین ہوتا ہے، یہیں سے ہوگا، یہیں سے ہوگا، وہی آدمی اصرار کرو. تو جب یہ اللہ تعالیٰ سے ایسے اصرار سے مانگتا ہے تو اس بات کی گواہی ہے کہ اسے اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اور یہ یقین کی طاقت اس کی دعا قبولیت، اس سے دعا قبول ہوتی. اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی. یقین سے مانگو نا، تو اصرار کر کے مانگنا یہ گواہی ہے، کسی یقین ہے یہیں سے ہوگا، اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی ہوگا. اور اسی سے اس کی دعا قبول ہوتی، سر ہو کے مانگ، اصرار کر کے مانگ. ہم غفلت سے مانگتے ہیں، بے دلی سے مانگتے ہیں، بے یقینی کی کیفیت میں مانگتے ہیں. یعنی ہمیں مانگنے میں اتنا بھی یقین نہیں ہوتا جتنا مخلوق سے مانگنے میں یقین ہوتا ہے. یہ مسئلہ ہے. بڑی زبردست چیز ہے، اللہ میں نصیب فرما دے بس یہ بڑی زبردست چیز ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگنے لگ جائے اور ہر وقت مانگنے لگ جائے. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کا کسی سے خاص تعلق ہو نا، اسی کو آپ اپنی ہر بات بتاتے، دل کی بات بتاتے، چھوٹی بڑی بات کے مشورہ کرتے ہیں. اور ساتھ یہ بھی کہتے ہیں آپ ہی کو بتایا ہے، آپ ہی کو بتایا. تو یہ تعلق خاص ہے نا. جب بندہ اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگتا ہے، ہر وقت مانگتا ہے اور اصرار کر کے مانگتا ہے، تو یہ گواہی ہے اللہ سے بڑا تعلق ہے اس کا. اور اللہ تعالیٰ پھر اس تعلق کی لاج رکھتے ہیں کہ آپ کا دوست آپ کی لاج نہیں رکھتا جب آپ اسے کہتے ہیں کہ میں کسی کو نہیں بتایا، اور واقعی اگر ایسا ہو تو اس کے دل میں بھی آپ کی قدر آتی ہے نا کہ یار یہ صرف مجھ سے بات کرتا ہے، کسی سے نہیں بات کرتا. تو خود بہت اس کے دل کے اندر بھی آپ کی قدر آئے گی نا. ایک طرف نہیں ہو، دونوں طرف سے ہوتا ہے. تو پھر اللہ تعالی بھی آپ کی لاج رکھیں گے. زبردست چیز، مانگے اللہ سے اور خوب مانگے اور اصرار کر کے مانگے اور مانگتی رہا کریں، چلتے پھرتے ہی مانگا کریں، اٹھتے بیٹھتے ہی مانگا کریں. اللہ تعالیٰ سے ایک زبردست رابطہ محسوس کریں گے. یوں لگے گا ہر وقت رابطے میں. اور کس سے رابطے میں؟ بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطے میں بھائی. آج کل کوئی مونے حکمرانوں سے رابطہ ہو جائے، او کیا بات ہے، کتنے تذکرے کرتا ہے، بہانے بہانے بتاتا ہے میری ملاقات ہوئی. پھر کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے ملاقات، میری بھی ملاقات. پھر کوئی بہانہ ڈھونڈتا ہے، جب کافی دیر تک بیٹھا تھا میں، اس نے 10 منٹ کا وقت دیا تھا، میں 15 منٹ بیٹھ گیا، میں آدھے گھنٹے تک بیٹھا گیا. رابطے میں رہے اور بادشاہوں کے بادشاہ سے رابطہ ہے، سبحان اللہ، احکم الحاکمین سے رابطہ ہے. اور جب اس ذات سے رابطہ ہوتا ہے، قسم خدا کی وہ ذات ایسی ہے کہ آپ کو مخلوق سے بے نیاز کر دیتی. آپ کے دل میں مخلوق کی محتاجی نہیں رہتی، آپ مخلوق سے بے نیاز ہو جاتے، گویا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو دل کا غنی بنا دیتا ہے. غنی بنا دیتا ہے. تو رابطے میں رہیے اس سے، اور آسان راستہ ہے رابطے. مانگے اس سے، خوب مانگے، اصرار کر کے مانگے، ہر وقت مانگے، چلتے پھرتے بھی مانگے. محسوس ہوگا رابطہ ہے، مزہ آئے گا زندگی کا. تو اللہ تعالی سے اصرار کر کے مانگنا چاہیے، اصرار کر کے مانگنا چاہیے. کسی کے تعلق اور واسطے سے کسی کو چاہنا حقیقت میں اسی واسطے کو چاہنا ہے. بس خدا تعالیٰ کی وجہ سے مخلوق کے ساتھ محبت کرنا بھی محمود ہے. کسی سے تعلق رکھ رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، حقیقت میں وہ اللہ کی محبت ہے. حقیقت میں اللہ سے محبت، بیوی سے محبت اللہ کی خاطر، بچوں سے محبت اللہ کی خاطر، اللہ والوں سے محبت اللہ کی خاطر، نیک لوگوں سے محبت اللہ کی خاطر، حقیقت میں یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ سے محبت. تو اللہ کی محبت ایسی ہو کہ اس کی وجہ سے سب محبتیں ہو بھائی، اور اگر عداوت بھی ہے تو اس کی وجہ سے ہو، اس لیے کہ اللہ کا نہیں ہے، اس لیے میرا بھی نہیں. یہ اللہ کی شان میں بے ادبی کرتا ہے، اس لیے میرا بھی نہیں. جیسے ماں باپ کی کوئی بے ادبی کرے تو شریف بچہ اس کو دوستی رکھتا ہے، کوئی اللہ کی شان میں گستاخی اور بے ادبی کرے کیسے دوستی رکھے گا اس سے؟ شریف آدمی تو نہیں رکھ سکتا. جو غیرت سے خالی ہے وہی کرے گا، جو غیرت سے خالی ہے وہی کرے گا. بعض چیزیں حلال آرام کی نہیں ہوتی، بعض چیزوں کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ غیرت سے بھی ہوتا ہے. کہتے ہیں اس کی پی لینے میں کیا حرج ہے، اس کی پی لینے میں کیا حرج ہے، حرام ہے کیا؟ کون کہہ رہا ہے حرام ہے بھائی؟ غیرت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے حرام. کیا ایسے کاروبار حرام ہے؟ ہم تو نہیں کہہ رہے اس کاروبار حرام. غیرت بھی تو کوئی چیز ہوتی. غیرت بھی کوئی چیز ہوتی. تو اللہ تعالی کی محبت میں مخلوق سے محبت ہو، اور اللہ کی رضا کے لیے مخلوق کی رضا ہو، اور اللہ کی خاطر کسی سے عداوت ہو. کسی کو چھوڑا جائے اللہ کی خاطر چھوڑا جائے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، یہی کمال ایمان کی نشانی ہے. فرمایا یہی کمال ایمان کی نشانی ہے کہ جس سے بھی محبت رکھ رہا، تعلق رکھ رہا، اللہ کے لیے رکھ رہا، اور جس سے بھی عداوت ہے اور جس سے بھی دشمنی ہے، نفسانیت کی وجہ سے نہیں ہے، اپنے غرض اغراض کی وجہ سے نہیں ہے، اللہ کی خاطر ہے، اللہ کی خاطر. یہی کمال ایمان. من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمان. یہی کمال ایمان ہے. اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے، اللہ تعالیٰ نصیب فرما دے. ہمیشہ دعا کیا کرو اور کرتے رہا کرو، اور پورے حسن ظن سے کیا کرو. ہاں، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھا کرو کہ اللہ تعالیٰ قبول کریں گے، اللہ تعالیٰ عطا کریں گے. اور پیارے نبی فرمایا کرتے تھے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، بندہ جیسا گمان کرے گا ویسا میں فیصلہ کروں گا. حسن ظن رکھو گے نوازے جاؤ گے، بدگمان رہو گے محروم رہو گے. دعا کرو اس نظن کے ساتھ قبول ہوگی. پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی، اتنے عرصے تو ہو ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر محروم ہو جاؤ گے. ضرور قبول ہوگی، پھر ہوئی کیوں نہیں؟ حکیم ہے، وہ جانتے ہیں کیسے قبول کرنی ہے، کب دینا ہے. اس نظن رکھو نا، حکیم جو ہے. کب دینا ہے کب نہیں دینا، حکیم جو ہے وہ علیم بھی ہے رحیم بھی ہے. تو مانگو بھی صحیح، لیکن حسن ظن بھی رکھو، حسن ظن بھی رکھو، ٹھیک ہے نا، اور یقین کے ساتھ رکھو. دعا کرتے وقت حسن ظن رکھو، ٹھیک ہے نا، بدگمانی سے بچو، بدگمانی سے بچو. پتا نہیں ہوگا یا نہیں ہوگا، قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. فرمایا دعا کرتے وقت حسن ظن اور قوت رجا کو اپنا نقد وقت کو نقد وقت رکھو، پھر ثمرہ دیکھو، کامیابی ضرور ہوگی، کامیابی ضرور ہوگی. شرط عطا یہ ہے، یعنی دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، بس مانگے جاؤ. خدا تعالی کا تعلق تو ساری عمر کا ہے، سبحان اللہ. بلکہ دعا کی قبولیت کا ایک مبارک ثمرہ یہی ہے، دعا کی قبولیت کا ایک مبارک ثمرہ یہی ہے کہ آپ دعائیں کر رہے ہیں، مسلسل کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ کوئی کم ثمرہ تو نہیں ہے کہ آپ کو اللہ کا تعلق نصیب ہے، آپ کو اللہ تعالی سے رابطہ نصیب ہے، اور عبادت پہ عبادت کی توفیق ہو رہی ہے، اور مسلسل اس عبادت کی توفیق ہو رہی ہے. اگرچہ تمہاری آنکھوں کے سامنے کوئی ثمرہ ظاہر ہو یا نہ ہو، یہ خود بہت بڑا ثمرہ ہے.
یہ خود بہت بڑا سمجھ. فرمایا عطا کی شرط یہی ہے کہ جلدی نہ کریں, مانگے جائیں. اللہ تعالیٰ کا تعلق تو ساری عمر کا ہے, چاہے اس کی طرف سے کچھ ظاہر ہو یا نہ ہو. تم اس کے دربیار کی نیاز مندی مت چھوڑو, تم اس کے دربیار کی نیاز مندی نیاز مند رہو. تاخیر میں بھی مصلحتیں ہوتی ہیں. رہا یہ سوال کہ پھر وہ مصلحتیں کیا ہیں, تو آپ کوئی پارلیمنٹ کے ممبر نہیں کہ آپ کو وہ مصلحتیں بتائی جائیں. کچھ دنوں دعا مانگ کر بیٹھ جانے میں زیادہ اندیشہ ہے کہ تعالیٰ غصہ ہو جانے کا, کیونکہ پہلے یہ لوگ سمجھتے تھے کہ ہماری کوتاہی ہے, اب اس طرف کی حق تعالیٰ کی جانب سے کوتاہی ہے. اللہ اکبر. کچھ دن تک مانگنا اور پھر چھوڑ دینا, یہ زیادہ خطرے کی بات ہے. اللہ کے غصے کی غصے کا خطرہ ہے کہ پہلے تو مانگ رہا تھا اپنی کوتاہی سمجھ کے, اور اب چھوڑ دی کہ وہاں سے نہیں ملتا, وہاں سے قبول نہیں ہو رہی. یہ زیادہ خطرے کی بات. اس لیے مسلسل مانگتے رہنا چاہیے. ظاہر یہ حالت بہت خطرناک ہے, کیونکہ حق تعالی شانہ پر الزام ہے جو بندگی کے خلاف. اس لیے ضروری ہے بھائی برابر دعا مانگتے رہا کر, مسلسل مانگتے رہا کر. اگر وہ چاہے تو ایسا قبول کر لے جیسے تمہاری چاہت ہے, جیسے عرف میں دعا قبولیت ہوتی ہے, یا نہ کرے تو اپنی شان سے اسے قبول کرے جو تمہاری نظروں سے اوجھل ہو. بس بندے کے لیے مناسب یہی ہے کہ ہمیشہ عجز اور انکسار ظاہر کرتا رہے. بندے کے لیے مناسب ہمیشہ مانگتا. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, بے دین آدمی کی تحریر کا مطالعہ بھی نقصان دہ ہوتا ہے. بے دین آدمی کی تحریر کو پڑھنا بھی کیا ہوتا ہے, نقصان دہ. اس لیے کہ تحریر ہو یا اس کی تقریر ہو, اس کی مثال صحبت کسی ہے. کس کی مثال کس کی ہے؟ صحبت کسی. اور خاص طور پہ جب گھڑے کی گھڑا اور مٹکا اور کچا ہو اور اسے پانی کی صحبت مل جائے تو سوراخ ہوگی نہیں ہوگی, ہوگی نا سوراخ, سوراخ ہو جائے. ہاں مٹکا اتنا مضبوط ہے کہ اب پانی ڈالیں گے اس میں اور صحبت مل جائے گی مٹکے کو پانی کی, اب کیا ہوگا, پانی ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اتنے مضبوط ہو جاؤ نا. جب خود ہی سوچ کے لحاظ سے, فکر کے لحاظ سے, نظریات کے لحاظ سے, عمل اور تقوی کے لحاظ سے اتنے کچے ہو, کہ خود ہی تمہاری سوچ اور فکر میں خلل پیدا ہو سکتا ہے, تو پھر ہر چیز نہ پڑھو اور ہر چیز نہ سنو اور ہر جگہ نہ بیٹھو, نقصان کر بیٹھو گے, نقصان کر. اور ہو رہا ہے, ہوتا ہے. سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہوں ساجی سے میں زیادہ سمجھدار ہوں, ابا سے میں زیادہ جانتا ہوں, ان بڑوں کو کیا پتا ہے یہ پرانے زمانے کے اکابر ہیں, اب نئے زمانے کے اکابر سے جوڑا جائے. پرانے زمانے کے ہوتا ہے اس کا اثر. تو یہ اسی کا اثر ہوتا ہے, ابا کو کیا پتا. بے دین آدمی اگر دین بھی کی باتیں بھی کرتا ہے تو اس میں ظلمت ملی ہوئی ہوتی ہے, اس میں ظلمت ملی ہوتی ہے، اس کی تحریر کے نقوش میں بھی ایک گونا ظلمت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ دیندار دنیا کی باتیں بھی کرے تو اس میں نور ہوتا ہے، کیونکہ کلام دراصل قلب سے پیدا ہوتا ہے اور قلب کی حالت کا اثر اس میں ضرور ہوتا ہے۔ بظاہر اگر واقعی متقی اور پرہیزگار آدمی ہے اور کوئی دنیا کا مشورہ دے رہا ہے تو اس میں بھی خیر ہوگی، اور بے دین آدمی دین کی بات کر رہا ہے تو اس میں بھی ظلمت ہوگی، اس لیے کہ بات کا اثر دل سے ہوتا ہے اور دل کی کیفیت دونوں ہی کیا ہے۔ اس لیے کہ امید ہے کہ وہ جو دنیا کی بات کر رہا وہ اس دنیا سے بھی دیندار بنا دے اور اس کو بھی دین بنا دے، اور وہ بے دین آدمی جو دین کی بات کر رہا خطرہ ہے کہ اس دین کے رنگ سے وہ کہیں بے دین ہی نہ بنا دے۔ یہ ہوتا ہے، فلاح کی حقیقت راحت ہے، نماز سے قلب کو راحت ملتی ہے جو ہزار کھانوں سے نہیں مل سکتی، مگر اس راحت کا احساس ہر ایک کو نہیں ہوتا۔ ہر ایک کو، ہمیں تو فجر میں اٹھنا ہی مشکل ہوتا ہے، ہمیں تو رات کس میں لگ رہی ہوتی ہے، نیند میں۔ وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، بلال اٹھو ہمیں راحت پہنچاؤ، اذان دو اذان ہمیں راحت پہنچاؤ۔ تو فرمایا یہ راحت کا احساس ایک وقت کے بعد ہوتا ہے۔ ارے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ 17 سال کے جب ہوئے، مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ، تو رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے بڑے حضرت، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ایک عبد القادر رائے پوری تھے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، ان کا اصرار ہوتا تھا کہ حضرت کے والد ہمارے پاس آئیں۔ مولانا یاجر کانری رحمۃ اللہ علیہ والد تھے، تو اصرار سے خط لے، تو 17 سال کے بعد ایک مرتبہ جانے کا ارادہ کیا کچھ دن ٹھہرنے کے لیے، تو جواب لکھا خط کے جواب میں کہ اب تک تو زکریا برخوردار میری پاؤں کی زنجیر تھے کہ ان کو چھوڑ کر میں کہیں جا نہیں سکتا، اب میں زکریا سے مطمئن ہو گیا ہوں، اب آپ کے یہاں تشریف آ رہا ہوں۔ اور جب چند دن وہاں ٹھہرے تو ادھر شیخ نے لکھا، حضرت آپ کی بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، بیٹے نے بہت نقصان محسوس کر رہا ہوں۔ تو حضرت نے پھر اپنے بیٹے کو خط لکھا کہ بیٹے کو، اولاد کو اس وقت تک باپ کی ضرورت ہوتی جب تک اس کا اللہ سے تعلق نہ ہو، اب تمہارا اللہ سے تعلق ہو گیا، اب آپ کو میری ضرورت نہیں ہے۔ 17 سال کے، اور وہ تعلق بھی ایسا نہیں تھا کوئی معمولی، وہ غیر معمولی تھا۔ شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کو قطب الاقطاب کہتے، یہ لقب ملا، اور یہ لقب کسی عام آدمی نے نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا۔ خواب میں ہوئی رویا، رویا صالحہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قطب الاقطاب۔ فرمایا میں حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں عام طور پہ خیال کرتا تھا کہ شاہ صاحب نے اپنی کتابوں میں اپنے بارے میں بہت بڑے الفاظ کہے، نعت رواں اپنے بارے میں کہے شاہ صاحب نے، ایسے اپنے بارے میں بڑے بڑے الفاظ کہے۔ تو میں کہتا تھا کہ شاہ صاحب نے یہ باتیں اپنے بارے میں کیسے کہیں. تو خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ایک آدمی کو بلایا اور اس کا نام تھا ولی اللہ. کیا زکریہ سے کہہ دو کہ اب تم جو ہے نا کتب الاقطاب کا تمہیں لقب ملتا ہے, کتب الاقطاب کا. تو میری آنکھ کھلی, تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ میں جو حضرت کے بارے میں کہتا تھا ولی اللہ کے بارے میں کہ اتنے بڑے بڑے الفاظ کیوں اپنے بارے میں کہتے ہیں, اب سمجھ میں آیا کہ وہ خود نہیں کہتے تھے, ان سے لکھوایا جاتا تھا. ایک تو میری اصلاح ہوئی اور دوسرا آپ کے واسطے سے مجھے یہ تحفہ ملا. ایسے لوگ تھے, ایسے لوگ تھے. تو یہ نیک لوگ تھے, ان کا واقعی اللہ سے تعلق تھا, ان کا واقعی اللہ سے تعلق. عجیب و غریب لوگ تھے. جب حافظ بنے نا یہ, فرمایا میرے ابا نے مجھ سے کہا زکریہ کھانا تب ملے گا جب تم قرآن ختم کر کے آؤ گے. تو پہلے 6 مہینے حج کرنے کے بعد میرے ایسے گزرے کہ روزانہ چھت پہ جاتا اور ایک ختم قرآن ختم کر کے نیچے چھت پہ سے نیچے اترتا تھا. 6 مہینے روزانہ ایک قرآن ختم کرتا تھا, پھر دوپہر کھانا کھاتا تھا. اور پھر قرآن ایسا یاد ہوا کہ بھول ہی گیا کہ قرآن میں غلطی کیسے ہوتی. یہ بھول ہی گیا غلطی کیسے ہوتی ہے. اور یہ کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں ہے, 80 کی دہائی کی بات. ہمارے بزرگوں میں اب یوں کہیں کہ وہ سلسلہ ذہب کی آخری کڑی تھی حضرت. اللہ تعالیٰ بھائی دین کی صحیح سمجھ نصیب فرما دے, دین کی قدر نصیب فرما دے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنا محاسبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جب ہمارے سامنے اپنے بڑوں کی زندگیاں نہیں ہوتی نا, ہم سمجھتے ہم خود ہی بڑے ہوں گے. بڑوں کی زندگیاں آدمی کے لیے ایکس رے کا کام دیتی ہے, ایکس رے کا. ان کے زندگیاں دیکھنے سے اپنی کمزوریاں نظر آتی ہیں. یہ ایکس رے کام دیتی ہے بڑوں کی زندگی. آدمی پتہ لگتا ہے, پتہ لگتا ہے تم کتنے پانی میں ہو. اور جب بڑوں کی زندگیاں سامنے نہیں ہوتی, بڑے سامنے نہیں ہوتے, آدمی پتہ میں بالکل ٹھیک ہوں, ایکس رے نہیں ہو رہا نا, ایکس رے نہیں ہو رہا, مشین خراب ہے, وہ سمجھتا میں ہی ٹھیک. تو بڑوں کی زندگیاں, بڑوں کے ملفوظات, ان کے پڑھنے سے آدمی کا ایکسرا ہوتا رہتا ہے, پتہ لگتا ہے دینداری کس کا نام ہے, دینداری کیسے ہوتی ہے, دیندار کون تھے, پتہ لگتا ہے. تو اگر یہ احساس بھی ہو جائے تو غنیمت ہے, توبہ کی توفیق ہو جائے گی بھائی, استغفار کی توفیق ہو جائے گی, یہ بھی غنیمت. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک, اللہم آئنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک, نستغفر اللہ و نتوب الیک. یا ارحم الراحمین اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما, ظاہری باطنی فتنوں سے محفوظ فرما. جسمانی صحت بھی نصیب فرما، روحانی اور باطنی صحت بھی نصیب فرما. اے مولا ہماری کمیاں کوتاہیاں اپنی رحمت سے معاف فرما. مولا کریم اپنی عطا کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، اپنی بندگی کے بعد محرومی سے محفوظ فرما، نیکی اور تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، اپنے مقبول بندوں کی عظمت محبت عقیدت عطا فرما، ہر قسم کے ظاہری باطنی فتنوں سے گندگیوں سے محفوظ فرما. اے مولا کریم پوری امت اسلامیہ کی حفاظت فرما، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے محفوظ فرما. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. رحمت